الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا جو کام بھی جہاں اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب کو کامیاب کریں. امت مسلمہ کی زندگی کے اور احیاء کے جو کام بھی جس نہج سے، جس رخ سے اور جس پہلو سے جہاں کہیں، جس ملک میں، جس خطہ زمین میں ہو رہے ہیں، ان سب کا مفاد انشاءاللہ ہمیں پہنچے گا. اور یہ سمجھنا کہ ہم اس گوشے میں ہیں، یہ ہمارا سینٹر ہے، یہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو کام ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کا کام ہے، جو انگلستان میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کا کام ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کا کام ہے. اور امت ہر جگہ اٹھے گی تو انشاءاللہ ہم اٹھیں گے، اس لیے کہ امت کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے. آج سورہ فتح کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور یہ اتنی غیر معمولی ہدایت کی صورت ہے کہ کن حالات میں، کن زحمتوں میں، کن پریشانیوں میں اور کن مایوسیوں میں اللہ تعالی فتح مبین کی بشارت دیتا ہے، کامیابی کی بشارتیں دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں، خانہ کعبے میں طواف کر رہے ہیں اور حج پر یا عمرے پر گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خواب آپ کو دکھایا، اور نبی کا خواب خواب و خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب ایک حکم اور ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اسے کر گزرنا ہے ہر قیمت پر. چنانچہ نہ نبی نے یہ سمجھا کہ محض خواب ہے، اور نہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ محض خواب ہے، بلکہ یہ اشارہ تھا کہ ایسا مومنین کو کرنا ہے. ابھی 2 سال پہلے یا سوا دو سال پہلے، اس 6 ہجری سے 2 سال پہلے، ابھی بہت بڑا لشکر کفار و مشرکین مدینے پر چڑھا لائے تھے. تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر تھا جو مدینے پر چڑھ کر آیا تھا، اور ایسا نازک وقت تھا یہ کہ بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. قرآن نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت نازک، بہت سخت وقت تھا. چھوٹی سی بستی، چند مسلمان افراد اور 12 ہزار کا لشکر ان پر حملہ آور ہو جائے، اور پھر خود مدینے کے اطراف میں یہود دشمن موجود ہوں، منافقین دشمن موجود ہوں، تو کیا حال ہوگا. اس کے بعد، پھر اس کے 2 سال ہی بعد، اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں طواف کرنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے خانہ کعبے میں. تو یہ تو ایسی بات تھی جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو ابھی 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے اور واپس چلے گئے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، بغض میں بھرے ہوئے ہیں، ان کے درمیان عمرے کے لیے لوگوں کو لے جانا، مسلمانوں کا جانا موت کے منہ میں ہاتھ دینا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن خواب دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے تیاریاں شروع کی اور اعلان عام کرایا عرب میں کہ ہم روانہ ہونے والے ہیں عمرے کے لیے، جس شخص کو جانا ہو ہمارے ساتھ تیار ہو جائے. چنانچہ ان حالات میں، ان سنگین حالات میں، 1400 بعض تاریخ نویسوں نے 1400 لکھے ہیں، کچھ نے کچھ زائد لکھے ہیں، بہرحال 1400-1500 افراد تھے جو چھٹ کر آ گئے آپ کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اور خواب دکھایا ہے، تو پھر جو بھی کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور یقین کیجئے کہ ان حالات میں، ان سنگین حالات میں، جو مرنے کو تیار ہو جائے وہ مخلص ہی ہو سکتا ہے. وہ سب مخلصین تھے. چنانچہ آپ اس 1400 افراد کے قافلے کو لے کر روانہ ہوئے مکے کے لیے. راستے میں غصفان کے مقام پر جب پہنچے تو آپ نے بنی کعب کے ایک مخبر کو بھیجا کہ جاؤ اور خبر لو کہ قریش کیا سوچ رہے ہیں. قریش کو خبر لگی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو مخبر نے بتایا کہ قریش نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ ان کو روکنے کی، مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا اور ایک فوج چل پڑی ہے غصفان سے تھوڑی دور پر واقع ہے وہ، جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے نکلی ہے مکے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اپنا راستہ بدل دیا اور بہت دشوار گزار راستہ اختیار کر کے عین کعبے کے حرم کے حدود پر، حد پر جا کر آپ رک گئے. اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے، وہاں جا کر آپ ٹھہرے. یہ حدیبیہ مکے سے 13 میل کے فاصلے پر ہے، بہت قریب ہے. اور جو مرکز ہے مسلمانوں کا مدینہ، وہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں سے کوئی کمک نہ آ سکتی ہے نہ آنے کا سوال ہے. اور یہاں مشرکین سب اکٹھا ہیں مکے میں، آس پاس کے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں، حاشیے پر بھی. چنانچہ بدیل ابن ورقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ 1400 افراد ہیں ہم، اور ایک ایک تلوار سب کے نیام میں ہے، جو عرب کے عام قاعدے کے مطابق حج کے لیے یا عمرے کے لیے لے جائی جا سکتی ہیں. احرام سب باندھے ہوئے ہیں اور کوئی جنگی سامان ہمارے پاس نہیں ہے. 70 اونٹ ہمارے ساتھ ہیں جن کے قلادے لگے ہوئے ہیں، حجی کے اونٹ ہیں، قربانی کے اونٹ ہیں. اس شخص نے سب کچھ دیکھا تو وہ پلٹا اور اس نے اطمینان کیا کہ یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت سمجھ کر آئے ہیں. چنانچہ وہ مطمئن ہو کے چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، قریش کے سرداروں نے، کہ جو قبیلے حاشیے پر تھے مکے کے اطراف میں تھے احابیش، ان کے سردار کو بھیجا، ابن علقمہ کو، کہ جاؤ اور تم سمجھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واپس چلے جائیں. اصل میں مشکل قریش کی یہ تھی کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، 6 ہجری تھی، اور ذی قعدہ کا مہینہ ہمیشہ سے حج کے معتبر و محرم و محترم مہینے چلے آ رہے ہیں. ان مہینوں میں جنگ کرنا قریش کے لیے جائز نہیں تھا. حد یہ ہے کہ جو لوگ ہدیے کے بھونٹ لیے ہوئے، طواف کے لیے ان کو روکنے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا. اگر کسی دشمن قبیلے کی زمین سے قافلہ گزر رہا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس کو بھی کسی کو روکنے کا حق نہیں تھا، وہ بھی نہیں روکا جاتا. تو قریش کی مشکل یہ تھی کہ اگر اس کو، قافلے کو روکتے ہیں تو پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ انہوں نے تو اپنے باپ کا ورثہ سمجھ لیا ہے خانہ کعبے کو، جس کو چاہیں گے حج کرنے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. تو یہ بدنامی تھی. اور ادھر یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ تھوڑے سے لوگ مسلمان آئیں اور خانہ کعبے میں طواف کر کے صحیح سلامت واپس چلے جائیں تو ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی، ہمارا روب جاتا رہے گا، تو مشکل میں پڑے ہوئے تھے. آخر کار سوچتے رہے، پیغام بھیجتے رہے، لیکن یہ آخر کار یہ طے کیا انہوں نے کہ مسلمانوں کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. چنانچہ حابیش کے سردار کو انہوں نے بھیجا، اس نے جا کر اونچی سمجھائی مسلمان کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا اس وقت آپ لوٹ جائیں، مناسب نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دکھایا. جب سب کچھ دیکھا اس نے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں، ایک ایک تلوار ہاتھ میں ہے اور ہدیے کے اونٹ 70 ہیں، ان پہ قلادے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں ہیں، تو جا کے ان کے قریش سے کہا کہ تمہارے حلیف ہم ضرور ہیں، لیکن اگر تم حرمتوں کو توڑو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم ان مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ حج عمرہ کریں، ان کو روکو مت. جب ادھر سے مایوس ہوئے تو انہوں نے عروہ ابن مسعود اپنا ایک ایلچی بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر بہت اونچ نیچ سمجھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات کہی کہ دیکھیے ہمارے پاس اونٹ ہیں، ایک ایک تلوار ہے، احرام سب باندھے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ واپس گیا اور اس نے قریش سے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت مسلمانوں کو نہ روکو اور انہیں عمرہ کر لینے دو، اس لیے کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے، خدا کی قسم میں قیصر و کسرا کے یہاں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کا وہ احترام اور وہ عظمت و عقیدت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی. ان کے وضو کا قطرہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے کپڑوں کو مل لیتے. ایسے جانساروں سے تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. یہ اللہ نے روب بٹھایا تھا ان کا. حالانکہ میں اب سناتا ہوں آپ کو کہ ادھر مدینے سے جب صحابہ کرام نکلے 1400 کی تعداد میں، تو یہ سارے مرد جو مخلصین تھے، مومنین تھے، گویا مدینے سے نکل کر آ چکے تھے میدان میں، اور وہاں سوائے خواتین کے، سوائے بچوں کے، مدینے میں کوئی نہیں رہا تھا. شاباش دیجئے، جگر کی عورتیں تھیں وہ، وہ مائیں تھیں یا بیویاں تھیں یا بہنیں تھیں یا بچے تھے، کہ انہوں نے جگر کا ثبوت، جگرداری کا ثبوت دیا، بہادری کا ثبوت دیا، اور خدا کی راہ میں قربان ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اپنے شوہروں کو، باپوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو روانہ کیا کہ تم ہماری فکر مت کرو، تم جاؤ. یہ کتنا نازک موقع تھا کہ مدینے میں کوئی مرد نہ رہے سوائے ان مردوں کے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ویسے بھی بزدل ہیں یا کمزور قلب کے ہیں یا منافقین ہیں، لیکن کوئی مخلص مومن وہاں نہیں رہا، مرد، صرف خواتین تھی. اس مدینے پر چڑھائی کر کے اگر اسے تہس نہس کرنا چاہتے تو بہت آسان تھا. اور ادھر یہ مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے اور مکے کی سرحد پر کھڑے تھے، 13 میل کے فاصلے پر مکہ تھا، وہ کسی وقت بھی گھیر سکتے تھے، ان کو کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے تھے. ان کا مرکز 250 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے کمک آئے اور آئے گی کہاں سے، وہاں تو کوئی رہا نہیں، یہ 1400 تھے. ادھر حال یہ تھا، ادھر حال یہ ہے. مکہ، مدینہ بھی خطرے میں، خواتین ہی خواتین ہیں وہاں، یہاں یہ لوگ خطرے میں، اور جنگ کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمرہ کر کے جائیں گے، اس لیے کہ رسول نے خواب دیکھا ہے. آخر کار قریش نے یہ طے کیا کہ بھائی اس کو، ان سے لڑنا صحیح نہیں ہے. حالانکہ لڑنے کے لیے بہت سبیلیں انہوں نے سوچی. جب یہ سفارت کی گفتگویں ہو رہی تھیں تو اس دوران ایک صبح کو انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو بھیجا مشرکین مکہ نے، انہوں نے پتھراؤ کیا رسول اللہ کے کیمپ پر، تیر پھینکے کہ ان کو اشتعال آئے مسلمانوں کو، مشتعل ہوں تو جنگ چھڑ جائے اور ہم کہہ سکیں گے جنگ انہوں نے چھیڑی. اس وقت مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا جو تیر پھینکنے آئے تھے، پتھر پھینکنے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو ہم روکتے ہیں تو جنگ تو چھڑ جائے گی. آپ نے ان کو واپس کر دیا. دوسرے دن 80 افراد اور آئے اور انہوں نے پھر متوجہ کیا اور حملہ کرنا چاہا، مشتعل حملہ کرنا چاہا. ان کو بھی سب کو گرفتار کر لیا مسلمانوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چھوڑ دیا. تو مشتعل کرنے کی مختلف تدبیریں سوچی. میرا خیال یہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تیار ہو گئے اس بات کے لیے. مشرکین مکہ تیار ہو گئے اس بات کے لیے کہ ان سے جنگ تو نہ کی جائے، لیکن سفارتی گفتگویں شروع ہوئیں. سفارتی گفتگویں جب شروع ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور تم سفارت کی گفتگو کرو. انہوں نے جا کر سمجھایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اونٹ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے کوئی بے عزتی نہیں کی عثمان غنی کی اور یہ کہا کہ تم عمرہ کر سکتے ہو، تم کر لو. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے عمرے سے اور میں عمرہ کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس میں وقت لگا، کئی دن لگ گئے. یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا لوگوں نے. سفیر کی شہادت ایک بہت بڑی بات تھی. یہ افواہ جب پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ میں، حدیبیہ میں، ایک درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لی. بیعت اس بات پر لی، موت پر بیعت لی، اور یہ بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم یہیں مر کھپ جائیں گے، یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے، اور ضرور بدلہ لیں گے عثمان غنی کی شہادت کا. چنانچہ اس موقع پر 1400 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور قرآن نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا. یعنی یہ وہ 1400 صحابہ ہیں جن کو پروانہ رضوانیت، رضامندی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا، سند دی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم لوگ لکھتے ہیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پر تانگ کیا جا سکتا ہے، طنز کیا جا سکتا ہے، تشنی کی جا سکتی ہے، انہیں یہ آیت شاید پہنچی نہیں ہے، یا پہنچی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ بگڑ گئے تھے اس لیے ان پر طنز و تشنی ہم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے، اس لیے ان پر طنز و تشنی کی جا سکتی، ورنہ اللہ کے علم پر حرف آئے گا کہ اللہ میاں نے ان کو رضامندی کا پروانہ دے دیا اور بعد میں وہ گڑبڑ ہو گئے، تو اللہ کو آگے کا علم ہی نہیں تھا چلے. یا پھر یہ ہے خدا نخواستہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بگڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو پروانہ دستور دے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وہ صحابی 1400 جو تھے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. بیعت رضوان اسے کہتے ہیں. اس بیعت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی موت پر اور کہا شہید ہوں گے، یہاں واپس نہیں جائیں گے. اور ان 1400 صحابہ میں سے ایک نے انکار کیا، باقی سب نے اقرار کیا کہ ہم یہاں سے نہیں چلیں گے موت پر. کن حالات میں یہ ہوا سوچئے. مدینے کی حالات کے حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے کہ وہاں صرف خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. ادھر یہ لوگ مکے سے قریب ہیں، دشمن کے منہ میں ہیں بالکل، جب چاہیں وہاں سے کمک آ سکتی، حملہ آور ہو سکتے ہیں. ان کے پاس کہیں سے کمک آ ہی نہیں سکتی، 250 میل دور ہے مرکز، اور مرکز میں بھی کون ہے؟ خواتین ہیں، کچھ نہیں ہے. مرد سب یہاں آ گئے ہیں. ایسے حالات میں چونکہ پیغمبر موجود تھے, پیغمبر کے پاس وہی آتی ہے, اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ جو رسول کہہ رہے ہیں اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی, اور جب بیعت ہو رہی تھی تمام صحابہ نے بیعت لی تو حضرت عثمان رہ گئے, وہ نہیں تھے, وہ تو وہاں تھے مکے میں. تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر ایک ہاتھ رکھ کر اور کہا یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے. اور کیا درجہ ہے اس انسان کا جس کے لیے رسول نے یہ فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کے ہاتھ کو جس کا اپنے ہاتھ بتایا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ وہ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں, زندہ ہیں, اللہ نے خبر دے دی. اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عثمان پر کتنا اطمینان اور اعتماد تھا, کس قدر اطمینان اور اعتماد تھا کہ اگر عثمان ہوتے تو لازمن بیعت کرتے, اس لیے خود بیعت کر رہے ہیں عثمان کی طرف سے. یہ اطمینان اور اعتماد جن صحابہ پر ہو ان پر لعن طعن کی جا سکتی ہے. ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے, ان سے محبت کرنا رسول سے محبت کرنا, دین سے محبت کرنا ہے. چنانچہ یہ بیعت رضوان ہوئی اور صحابہ نے بیعت کی. ان حالات میں جب یہ بیعت ہوئی تو قرآن کا بیان یہ ہے کہ یہ مکے میں 13 میل کے فاصلے پر تھے, سارا ساز و سامان تو کفار کے پاس تھا, حالات ان کے نازک تھے, لیکن یہ غالب تھے اس وقت ان پر. من بعد نظفرکم, اس وقت اگر جنگ ہوتی تو ان کی ساکھ ختم ہو چکی تھی, ان کی ہمتیں جواب دے چکی تھی, وہ شش و پنج میں تھے, اس لیے کہ ان کے بہت سے دل مسلمانوں کے ساتھ تھے. اور مسلمانوں کے ساتھ اس لیے تھے کہ وہ سوچتے تھے قریش غلط کر رہے ہیں, یہ چند لیڈر ہیں جو اپنا سکہ جما رہے ہیں, ورنہ عوام ساتھ تھے. عوام یہ سوچتے تھے کہ ایسے موقع پر کسی کو عمرے سے نہیں روکنا چاہیے. وہ چند لیڈر تھے جو اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے. اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے, کچھ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں لیکن عوام اور پبلک کچھ اور سوچتی ہوتی ہے, ہر دور میں ہوتا ہے ایسا. چنانچہ جنگ نہیں ہوئی اور صلح لکھی جانے لگی. صلح میں صلح کے لیے آئے تھے سہیل ابن عمر, اور سہیل ابن عمر نے جو فیصلہ لکھا جانے لگا تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ 10 سال تک نہ ہم لڑیں گے نہ تم لڑو گے. ابھی 2 سال پہلے 12,000 کا لشکر مدینے پر چڑھا لائے تھے, لیکن اس وقت حدیبیہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ نہیں ہوگی, ہم جنگ نہیں کریں گے تم سے, امن و امان رہے گا 10 سال تک, نہ تم کرو گے جنگ نہ ہم کریں گے جنگ, کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ قریش کا کوئی شخص اگر مسلمانوں کے یہاں پہنچ جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا, لیکن مسلمانوں کا کوئی شخص, کوئی مسلمان اگر پہنچ جائے مکے والوں کے پاس تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یہ ایک شرط تھی. تیسری شرط یہ تھی کہ اب اس دوران 10 سال کے دوران جو تمہارا حلیف ہونا چاہے وہ تمہارا حلیف ہو سکتا ہے, جو ہمارا حلیف ہونا چاہے ہمارا حلیف ہو سکتا ہے, تمہارا ساتھ دینا چاہے تمہارا ساتھ دے, ہمارا ساتھ دینا چاہے ہمارا ساتھ دے. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس سال تو آپ لوگ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ حج کو آ سکتے ہیں, عمرے کو آ سکتے ہیں. یہ 4 شرطیں تھیں. یہ 4 شرطیں جب پیش کی گئیں تو صحابہ بہت مضطرب تھے, اور حضرت عمر جیسے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا یا رسول اللہ, ہم حق پر نہیں ہیں. پہلے ابو بکر کے پاس گئے, ان سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. ابو بکر نے سمجھایا کہ ہم مسلمان ہیں, حق پر ہیں, لیکن رسول جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی ہدایت کے تحت کر رہے ہیں, جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے تحت لکھ رہے ہیں. اور اسی میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اس صلح نامے میں لکھا جا رہا تھا محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ صلاح نامہ ہے. علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشرقین مکہ نے کہا لیجئے, اسی پر تو سارا جھگڑا ہے اور تم وہی لکھ رہے ہو سب اس میں صلاح نامے میں, رسول اللہ کو کاٹو. اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کاٹ دو اسے. علی نے کہا یا رسول اللہ اس پر تو میرا ایمان ہے, میں کیسے کاٹ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلاح نامہ ان کے ہاتھ سے لیا اور اپنے ہاتھ سے اسے کاٹا. اللہ نے کہا صحابہ سے کہ تم غم مت کرو, یہاں سے اگر کر گیا تو کیا ہے, میں ایسی کتاب میں لکھ دوں گا یہ لفظ کو کہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. چنانچہ سورہ فتح میں وہ لفظ آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا کہ وہاں سے اگر کٹا ہے تو یہاں لکھا جائے گا قیامت تک پڑھا جائے گا. یہ صلح کی شرطیں, خاص طور پر یہ شرط جو تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی کفار کے یہاں مشرقین کے یہاں پہنچ جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے, اس پر بہت مسترد تھے. بڑی کمزوری کی نامساوی شرط ہے. مسلمان بہت مسترد تھے, بہت پریشان تھے. بعض صحابہ نے کہا بھی کہ یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ میری نگاہیں دیکھتی ہیں تمہاری نگاہیں نہیں دیکھتی. اور اللہ نے اعلان کیا جب یہ قافلہ صلح حدیبیہ میں صلح کر کے واپس جانے لگا تو زنجان کے ججنان کے مقام پر پہنچا تھا یہ قافلہ کہ سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتح مبینہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ فتح مبین ہے, فتح ہو گئی آپ کی. اور اسی فتح سے پیدا ہوگا مکہ کی فتح پیدا ہوگی, اس سے راہ ہموار ہوگی. اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت اگر تم جنگ کرتے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرتا, تم ہی غالب آتے. لیکن کچھ حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا کہ واپس جاؤ. وجہ یہ ہے, حکمت ایک تو یہ ہے کہ بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں مکے میں موجود تھیں جو اسلام لے آئے تھے, لیکن وہ قبضے میں تھے مشرکین کے, ہجرت نہیں کر سکتے تھے. اور بہت سے وہ کمزور مسلمان بھی تھے جو ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے, کمزور تھے, وہ موجود تھے مکے میں. اگر فرض کیجئے اس وقت جنگ ہوتی تو وہ مسلمان بھی مارے جاتے اور لوگ یہ کہتے کہ دیکھو یہ تو اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کے مار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت یہ تھی, ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت جنگ نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ 19 سال تک تبلیغ ہو چکی تھی مدینے سے آنے کے بعد, 6 ہجری تک 19 سال کا عرصہ ہوتا ہے. 19 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے اس 2 سال میں صلح حدیبیہ کے بعد لوگ مسلمان ہوئے. چنانچہ 1400 گئے تھے صلح حدیبیہ میں مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ, لیکن جب 2 سال کے بعد فتح مکہ پر چڑھائی کی ہے آپ نے تو 12,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ. تو اس 2 سال کے عرصے میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے, یہ صلح حدیبیہ کی برکت تھی. صلح حدیبیہ کی برکتیں اور فوائد یہ تھے کہ ایک طرف تو مشرکین نے یہ تسلیم کیا کہ جن ملک کے جن حصوں پر تمہارا قبضہ ہے یا قبضہ جائز ہے, اسلامی ریاست کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ تمہیں ہم تسلیم کرتے ہیں, تم سے جنگ نہیں کریں گے, تم اپنے اس خطے زمین پر کے قابض ہو اور اس پر تمہاری حکومت ہے, اس ریاست کو تسلیم کیا. یہ پہلی بار تسلیم کیا. دوسری بات یہ تسلیم کی کہ اب تک وہ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں یہ غدار ہیں, بے وفا ہیں اور دین سے پھرے ہوئے ہیں, بے دین لوگ ہیں, غدار اور بے وفا لوگ ہیں, غدار ہیں, کوئی دین نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے یہ کہہ کر کہ اگلے سال تم عمرہ کر سکتے ہو گویا تسلیم کیا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے عرب کا, عرب کے اسلام کو دوسرے مذہبوں کی طرح کہ اسلام ایک مذہب تسلیم کیا. یہ فائدہ ہوا. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب میں امن و امان پھیل گیا, ناجنگ معاہدہ ہو گیا, امن و امان پھیل گیا. تو شمال عرب کی طرف سے, شمالی عرب کی طرف سے اطمینان ہو گیا ان کو. اب صرف شرقی عرب میں اور شمالی عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگ جو لوگ دشمن تھے ان کی طرف توجہ کرنی پڑی. چنانچہ اس کے تین ہی مہینے کے بعد, صلح حدیبیہ کے تین ہی مہینے کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا, بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. پھر غزوہ تبوک کے خاص پاس جو یہودی رہتے تھے وہ سب زیر نگیں آ گئے, اور بہت سے قبیلے تھے جو سب زیر نگیں آ گئے, اسلام قبول کر لیا انہوں نے. حد یہ ہے کہ ہوا یہ کہ 12,000 کا لشکر مہیا ہو گیا دو سال کے بعد جب مکے آپ تشریف لے جانے لگے. یہ وہ فوائد تھے جو نگاہوں سے نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن بہرحال فوائد تھے صلح حدیبیہ کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلے پچھلی لغزشیں سب معاف فرمائے. ویتم نعمتہ علیک, اور آپ پر اپنی نعمتیں تمام کریں. ایک بات تو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ وقت وہ تھا جب وحی آتی تھی اور بات واضح ہو جاتی تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن واضح نہ ہو سکے, نبی نہ ہو درمیان میں, مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے پاس تو وحی نہیں آتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بصیرت مسلمانوں میں ضرور ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کن جس چیز کو بنائیں وہ وطن نہ ہو اسلام. آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے عجم ہے میں نے عجم کو بچا لیا, پہلے عرب ہے میں نے عرب کو بچا لیا, پہلے یونان ہے میں نے یونان کو بچا لیا, بلکہ بنیاد یہ ہو کہ میں نے اسلام کو بچا لیا. یہ ایک بنیاد پیش نظر رہنا چاہیے ہر دور میں, اس لیے کہ رسول تو اب ہے نہیں. فکر یہ ہونی چاہیے کہ اسلام کا مفاد کس میں ہے, کسی ملک کا مفاد نہیں. ملک تو آپ بنتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. اسلام کا مفاد پیش نظر ہو تو اسلام جہاں جہاں ہے وہ ہمارا ہے, وہ ہمارا خطہ ہے, اور جہاں جہاں اسلام نہیں ہے وہ ہمارا خطہ نہیں ہے. وہاں اگر ہم زندہ بھی رہے تو زندہ کیا ہے, زندگی کا کیا فائدہ. ہم اسلام کے ساتھ زندہ ہوں تو ہماری زندگی ہے, اسلام کے بغیر زندہ ہوں تو ہماری زندگی نہیں ہے. وہ یتم نعمت ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت آپ پر پوری کرنی چاہیے, اور نعمت پوری وہی کی کہ آپ قیامت تک کے لیے ایسی روشنی اور ایسی ہدایت سورہ فتح کی شکل میں اللہ کے رسول چھوڑ گئے ہیں کہ جب بھی تمہیں کبھی نزاکت کا موقع آئے, سنگین حالات آئیں, تو اللہ سے بے نیاز نہ ہونا اور اللہ سے مایوس بھی نہ ہونا. مدینے پر کسی کو حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی, حالانکہ وہاں صرف خواتین تھیں, کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا, کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کچھ رکاوٹیں نہ کھڑی کرے تو اسی فضا میں چڑیا بھی گھوم رہی ہے اور شکرا بھی گھوم رہا ہے, ساری چڑیاں ختم ہو چکی ہوتی, ایسا نہیں ہوتا. اسی جنگل میں شیر بھی رہتا, اسی میں ہرن بھی رہتے ہیں. اگر اللہ نے اللہ نے کچھ رکاوٹیں نہ پیدا کی ہوتی تو سارے ہرن ختم ہو چکے ہوتے, سارے فنا ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے جب تک اللہ نہ چاہے کسی پر کوئی حملے کی جرت نہیں کر سکتا, کسی کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس لیے جب بھی موقع ہو, جب بھی حالات ہوں, ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ بات سوچیں کہ اسلام کا مفاد کس میں ہے. اس کے بعد ایک بات اور آپ سے عرض کریں, ان آیت کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب اور عجیب اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے سارے فتح میں جنہوں نے بیعت کی ہے ان میں بڑی اکثریت مردوں کی ہے, بلکہ بڑی اکثریت کیا, تقریباً 100% مسلمان مرد ہی ہیں. وہاں دو چار عورتیں ہوں گی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں ام سلمہ جس میں موجود تھی, اور ایک آدھ عورت ہوگی کوئی, ورنہ مرد ہی مرد تھے, سب عورتیں یہاں رہ گئی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجر بیان کیا ہے کہ اس فتح میں جو اجر ملے گا, جنت ملے گی یا دنیا میں فتح ملے گی, تو وہ صرف وہاں ذکر مردوں کا نہیں کیا, وہاں یہ کہا لیدخل المومنین والمومنات, تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی جنتوں میں. ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, تاکہ مشرک مردوں کو بھی سزا دی جائے اور منافق عورتوں کو بھی سزا دی جائے، منافق مشرک عورتوں کو بھی سزا دی جائے. یہ بیان کیا. وجہ یہ ہے کہ جنگ تنہا مرد لڑتے ہیں بے شک، لیکن تنہا مرد لڑ نہیں سکتے. اگر ان خواتین نے شوہروں کو روکا ہوتا، بھائیوں کو روکا ہوتا، بیٹوں کو روکا ہوتا اور یہ کہتے کہ ہم تو ہمیں کس پر چھوڑے جا رہے ہو، کہاں جنگ کو جا رہے ہو رسول کے ساتھ، تو جنگ نہیں ہو سکتی تھی. ان خواتین نے یہ ہمت کی کہ تم جاؤ اللہ کا نام لے کر، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تب جنگ ہوئی ہے. اس لیے ان خواتین کو اللہ نے نظر انداز نہیں کیا. اور جب بھی کبھی جنگ ہوتی ہے دونوں صنفیں مل کر کام کرتی ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے. اگر گھروں میں عورتیں بچوں کو لے کر اور مجاہدین کے ساز و سامان کو لے کر حفاظت نہ فرمائیں، نہ کریں اور انہیں اطمینان نہ دلائیں، تو جنگ میں اطمینان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش نظر رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، اللہ تعالیٰ نے رسول کے خواب کو سرچ کر دکھایا. صحابہ بہت پریشان تھے، مسترد تھے کہ کیسا خواب تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا اور ہم حج کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، عمرہ سے روک دیا گیا، کیسا خواب دیکھا تھا اللہ. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ تو نہیں کہا تھا میں نے کہ اسی سال عمرہ کریں گے، اگلے سال انشاءاللہ کریں گے، اور تمہیں خود انہوں نے دعوت دی عمرے کی، اس سے بڑی تمہاری کامیابی کیا ہوگی. تم سے کہا کہ جنگ نہیں کریں گے اور تم عمرے کے لیے آؤ گے اور تمہیں برسر حق تسلیم کیا انہوں نے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا. اللہ ہی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کے معنی یہ ہیں اللہ کے کہنے کے کہ ان کفار نے تو نہیں چاہا تھا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو کفار کیا کر سکتے ہیں، اور مومنین کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. جب تک اللہ نہیں چاہے گا مومنین کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، اللہ کرائے گا، اللہ توفیق دے گا تب ہو سکے گا. تم سر مڑاؤ گے اور قصر کرو گے. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور یہ فتح بہت قریب ہم نے تمہیں دے دی ہے، عطا کر دی ہے. اس کے بعد پھر نبی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اب جلد جلد تمہیں فتح ملیں گی، وہ مغانم کثیرہ، بہت غنیمت ملے گا. چنانچہ فتح خیبر ہوا اور چھوٹے چھوٹے قبیلے فتح ہوئے، بہت مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. لیکن اس موقع پر یہ مال غنیمت صرف ان کو دیا گیا جو 1400 تھے، باقی جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے بہانے بازیاں کی تھیں ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ راہ کھل گئی ہے اب، اور بہت جلد اب مکہ فتح ہونے والا ہے. بلکہ اس میں اشارہ ہے فاجل الکم حاضی، اللہ تعالی جو جلدی یہ تمہیں دے گا وہ تو خیبر کی فتح ہے جو تمہیں دے دی ہے، لیکن کفائدین ناس انکم ولتکون آیت للمومنین ویہدیکم صراطا مستقیما واخرى لم تقدروا علیہا، اور ایک اور فتح جلد ہونے والی ہے جس پر ابھی تو تم قادر نہیں ہو. قد احاط اللہ بها، لیکن اللہ نے ان کو بھی گھیر لیا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے، وہ بھی قابو میں ہے اللہ کے، وہ ہے فتح مکہ. اور چنانچہ اس وقت اگر یہ جاتے اور مکہ فتح کرتے تو جنگ ہوتی، اور دوبارہ جب گئے ہیں چڑھائی کی ہے تو بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. اور اس وقت ایک صحابی نے جوش میں آ کے اونٹ پر سوار یہ کہہ بھی دیا کہ آج یوم الملحمہ ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہمیں نکالنے والے تھے کون تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے جھنڈا چھین لیا اور فرمایا کہ نہیں، کیا آپ کیا رسول تھے بھائی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذات دی تھی، کیا شخصیت دی تھی، جھنڈا چھین لیا اور کہا یوم الملحمہ ملحمہ نہیں ہے، جنگ کا دن نہیں ہے، یوم المرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. چنانچہ اس کے بعد جب یہ کفار و مشرکین کے سردار قبضے میں آئے, گرفتار ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا, تو لکھتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹ پر جھکا ہوا تھا, پکڑا ہوا نہیں تھا کہ میں فتح کر رہا ہوں, جھکا ہوا تھا اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے, عاجزی کا اظہار کر رہے تھے. اس طرح وہ مکے میں داخل ہوئے. اس وقت قریش کے سرداروں سے آپ نے پوچھا کہ تم اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ قریش کے سرداروں نے کہا انت اخن کریم ابن اخن کریم, آپ تو بہت شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے بیٹے ہیں, آپ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ انت مطلقہ, ہم نے تم سب کو آزاد کیا, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے, سب کچھ چھوڑتے ہیں. اور آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, میں اپنے قریشی بھائی سے وہی کہوں گا, لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے, اللہ تمہیں معاف کرے جو کچھ تم نے کہا تھا. اس موقع پر علامہ شبلی نے اس واقعے کو جس انداز سے نقل کیا وہ ماسٹر پیس ہے ادب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی وہ زخم تازہ تھے جو ان مشرکین مکہ نے لگائے تھے مسلمانوں کے, ان زخموں سے ابھی خون بھی رس رہا تھا, اور جو زبانی زخم لگے تھے ان کی تلخیاں بھی ابھی موجود تھی, لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو معاف کیا, اور یہ معافی ایسی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گئی تو جو در جوخ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور پھر اعلان ہوا کہ اس سال ایک سال کے بعد کوئی مشرک اس ایریا میں نہیں رہے گا, اس کے حدود قائم ہو گئی کہ اب کوئی مشرک آئندہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. مکہ فتح ہو گیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار پر شدید ہیں, یعنی دین کے معاملے میں وہ کفار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. اشداء کے معنی یہ ہے, رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں, بڑے نرم دل ہیں, بڑا ساتھ دینے والے ہیں, خیر خواہ ہیں. تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا, تمہیں سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پاؤ گے. ان کی پیشانیوں سے جو نور ٹپکتا ہے اس سے ان کی شرافت ٹپکتی ہے, ان کی انسانیت ٹپکتی ہے, ان کی خدا ترسی ٹپکتی ہے, ان کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں. چنانچہ شام میں جب ہمارا قافلہ پہنچا ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ کا قافلہ جب شام میں پہنچا تو شام والوں نے کہا کہ اگرچہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یاد آتے ہیں, یہ تو ایسے مومنین ہیں, شام کے عیسائیوں نے کہا. تراہم رکن, اور یہ جو تمثیل دی ہے یہ بھی انجیل میں موجود ہے, صحابہ کرام کی یہ انجیل میں موجود ہے کہ کس طرح گروتھ ہوگی, کمزور ہوں گے, دھیرے دھیرے بڑھیں گے, جیسے کوپل نکلتی ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, بڑھتے بڑھتے وہ درخت بنتی ہے اور تناور درخت بن جاتی ہے, پھل دینے لگتی ہے. اسی طرح یہ امت مسلمہ دھیرے دھیرے گروتھ کرتی ہے, بڑھتی ہے, نشو و نما ہوتا ہے اس کا اور پھر اس کے سائے پھیل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس سورہ فتح سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسی طرح اپنی امت کو آگے بڑھا سکیں, اور اس امت میں جہاں جہاں جو کام کر رہے ہیں, میں سچ کہتا ہوں آپ سے, ہندوستان میں ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے, لڑکیوں کو ہم فارغ کرتے ہیں, قرآن حدیث پڑھاتے ہیں لڑکیوں کو, اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے یہ قرآن و حدیث جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ایک ایک لڑکی کے خاندان بنے ہیں, اور جب یہ قرآن پڑھانے والی اور پڑھنے والی ہوں گی اور حدیث کو سمجھنے والیاں ہوں گی تو وہ جو نسل اٹھے گی ان کی گودوں سے وہ انشاءاللہ اسلام کی علم بردار ہوں. لیکن آپ یہ اسے میرا مدرسہ نہ سمجھیں کہ میں اسے کر رہا ہوں تو میرا مدرسہ ہے. جی نہیں, امت کا ہے وہ. آپ اسے اگر اپنا نہیں سمجھتے تو بہت ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. اس لیے کہ وہاں سے جو کچھ اٹھے گا, جو انقلاب آئے گا, اس انقلاب کی بہاریں آپ کو ملیں گی, ہر مومن کو ملیں گی, ہر جگہ ملیں گی. اس لیے آج اگر فرض کیجئے کہ کسی ملک میں کوئی اسلام کا کام ہو رہا ہے تو وہ ہمارا ہی کام ہو رہا ہے. ہم دعائیں بھی کریں اس کے لیے اور دوائیں بھی کریں, وہ جو تدبیریں کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. اس لیے آج بھائی اسلام کا کام ہوا, کل کسی اور کا ہوگا, پرسوں کسی اور کا ہوگا, اور جہاں جہاں بھی دنیا میں کہیں ہو رہا ہے وہ سب امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے اور اونچا اٹھانے اور امت مسلمہ کو اپنے عروج تک لانے کا کام ہے جو پوری دنیا میں مسلمان اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں. چنانچہ یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے, غزوہ تبوک سے مسلمان جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو تو معلوم ہے نا, بہت بڑا لشکر لے کر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے ساتھ 30,000 کا مجمع اگر تھا تو جواب میں 1,00,000 لوگ تھے وہاں, اور 1,00,000 کی فوج اور آ رہی تھی. لیکن ابھی تھوڑے دنوں پہلے 3,00,000 نے 1,00,000 کی فوج کو شکست دی تھی, تو یہ سوچ کر وہ گھبرا گئے. اور غزوہ تبوک میں جو روم سے ہوا, شامیوں سے جو جنگ ہوئی اور وہ شکست ہوئی ان کو, بغیر لڑے بغیر جنگ کیے شکست ہو گئی ان کو, انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی, جنگ ہی نہیں کی, ہمت ہی نہیں پڑی کہ مقابلہ کریں صحابہ سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جن حالات میں یہ مسلمان یہاں سے گئے تھے, فصلیں تیار تھیں, شدید گرمی تھی, گھر سے نکلنا مشکل تھا. آپ تو عرب کبھی گئے نہ ہو یا گرمیوں میں نہ گھومے ہوں, میں طائف کے میدانوں میں, بازاروں میں اور طائف کے سنگلاخ پہاڑوں میں پیدل گھوما ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کیا گرمی ہوتی ہے اور کیسی گرمی ہوتی ہے اور کس طرح رسول وہاں گھومے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح پہاڑی کے دامن میں روکا, لشکر میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں بیٹھے. صبح کے وقت ایک تقریر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مارکت لارا تقریر ہے. آپ نے فرمایا, اے مسلمانوں, تم نے بڑے سنگین حالات میں, بڑے سخت حالات میں روم کا یہ سفر کیا ہے اور اپنے وطن سے بہت دور آئے ہو, سخت گرمی بھی ہے, وسائل بھی نہیں تھے, فصلیں تیار تھیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم آئے ہو, مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں, تم نے یہاں بڑی قربانیاں دیں, بڑی پریشانیاں اٹھائیں, بڑی زحمتیں اٹھائیں, لیکن کچھ مدینے میں رہ گئے ہیں جو نہیں آ سکے یہاں, لیکن اللہ کی قسم, سنیے الفاظ رسول اللہ کے, اللہ کی قسم, جہاں جہاں تم نے جس جس وادی کو طے کیا ہے, جس جس پہاڑی پر چڑھے ہو, جو جو کچھ کارنامے تم نے انجام دیے ہیں, جس جس جگہ تم پہنچے ہو, جو جو آزمائشیں تم پر آئی ہیں, ان سب میں وہ مدینے کے لوگ تمہارے ساتھ برابر کے شریک تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, وہ تو مدینے میں تھے, کہاں شریک تھے؟ کہا, بلا شبہ ان کو معذوریوں نے روک لیا تھا, کچھ وجہ تھی جو رک گئے تھے, لیکن ان کی صبح کی دعائیں, شام کی آرزوئیں اور تمنائیں سب وہی تھیں جو تمہاری تھی, اس لیے جو تمہارا اجر ہے وہ ان کا اجر ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں, کسی اور ملک میں لوگ کام کر رہے ہیں, کسی انداز سے کر رہے ہیں, ہندوستان کے حالات میں لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کچھ نہ کر سکیں تو دعائیں کریں, جو اجر ان کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا. کہیں اور کچھ کام اسلام کا ہو رہا ہو, لوگ مر رہے ہوں, کھپ رہے ہوں, شہید ہو رہے ہوں, گھر تباہ ہو رہے ہوں, آپ سکون سے یہاں پڑے ہوئے ہیں, آرام سے, اطمینان سے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان سے رکھے, امن و امان سے رکھے, لیکن آپ اپنی دعائیں اور اپنی آرزوئیں تو شامل کریں ان کے ساتھ. اگر اپنی دعائیں اور آرزوئیں ان کے ساتھ شامل کر لیں تو جو اجر ان کا ہوگا وہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ, یہاں بیٹھے بٹھائے. اس لیے قلب کو بہت وسیع کر لینا چاہیے, ذہن کو بہت وسیع کر لینا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں جہاں دنیا میں کام ہو رہا ہے وہ سب ہمارا کام ہے. وہ سب اسلام کا کام ہے. اس لیے کہ ہم الگ الگ ٹوڑیوں میں نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. اور یہ تصور اگر ہم نے نہیں پیدا کیا کہ امت ہیں تو اس ملک میں, اس دنیا میں کبھی فتح مند نہیں ہو سکتے, کبھی عروج نہیں پا سکتے. عروج کی شکل صرف یہی ہے کہ ہم ایک امت بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دامن تھامیں اور اسلام کی خاطر زندہ رہیں, اسلام کی خاطر مریں. اسی پر جب تک زندہ ہیں اللہ کا کلمہ پڑھتے رہیں, اور جب موت آئے سال میں آئے کہ زبان پر کلمہ جاری ہو, جب دمِ واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.